اشتهان نهالک و محل ماسینی هست بوچو دوستو عزیزو جس طرح الله کا غیر یہ نہیں جانتا کہ قیامت کب قائم ہوگی خدا کی قسم اسی کے ساتھ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کا غیر نہیں جانتا کہ بارش کب برسے گی ان اللہ عند علم الساعة وینزل الغیث دونوں چیزیں برابر ہیں اس دعوت کے ذریعے سب سے پہلے ایمان کا سیکھنا اور عقیدے کا درست کرنا فرض ہے فرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے یقین کو ان شکلوں سے ہٹایا ایک صحابی نے آ کے عرض کیا اونٹوں میں خارش پھیل گئی ہے آپ نے فرمایا کیسے پھیل گئی صحابی نے عرض کیا ایک اونٹ کو ہو گئی تھی پھر سب کو ہو گئی آپ نے فرمایا پہلے اونٹ کو خارش کہاں سے ہوئی پہلے ان کو خارش کہاں سے ہوئی ڈاکٹر کہتے ہیں مریض سے صحت مند آدمی کو دور رکھو مریض سے صحت مند آدمی کو دور رکھو اس کی بیماری اس کو لگ جائے گی ارے عیادت کرنا سنت ہے عیادت کرنا سنت ہے یہ نہیں فرمایا عیادت کرو گے تو بیماری لگ جائے گی ایک عیادت کرنے والے کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوتے ہیں بیماری کہاں سے لگے گی ان ڈاکٹر سے پوچھو جب تم دوسروں کو یہ کہہ رہے ہو کہ مریض سے دور رہنا بیماری لگ جائے گی تم ڈاکٹر یہ بتاؤ ہم تو ایک مریض کی عیادت کبھی 2-4 مہینے میں جا کے کر لیتے ہیں کوئی دوست بیمار ہو جاتا ہے تم ڈاکٹروں کے پاس تو صبح سے شام تک 100 مریض آتے ہیں تم ڈاکٹر کون سی مخلوق ہو تو ان کی بیماری سے بیمار نہیں ہوتے سوچے تو صحیح سوچنے کی بات تم کون سی مخلوق ہو مسلمان کو اسود بنا دیا ساتھ نہ کھانا ساتھ نہ بیٹھنا ساتھ نہ رہنا جتنا معاشرے کا بگاڑ یقین کے بگڑنے سے ہوا ہے اتنا کہیں سے نہیں ہوا سب سے زیادہ معاشرہ بگڑا ہے یقین کے بگڑنے سے کتنی بیماری لگ جائے گی ارے اللہ کے امر سے بیماری اس کو آئی ہمیں کیوں آ جائے گی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے کوڑی کے مریض کے ساتھ بیٹھ کر ایک پیالے میں کھانا کھاتے تھے جس کی انگلیوں کے زخم نظر آیا کرتے تھے اس کوڑی کے ساتھ بیٹھ کر ایک پیالے میں کھانا کھاتے تھے فرماتے تھے اللہ کا امر اس بیماری کے لیے اس شخص کے لیے ہے میرے لیے نہیں ہے اور اگر میری اللہ کا امر ہوگا تو میں اس کے ساتھ رہ کر کیوں میں اس سے الگ ہو کر بھی اس مرض سے بچ نہ سکوں گا اللہ کا امر ہے نا اللہ کا امر ہے نا سن تو انتہائی بے عقل انتہائی یقین سے خالی انتہائی بدعقیدہ ہے وہ شخص جو یہ کہے کہ یہ کام خود بخود ہو جائے گا آپ نے سوال کیا صحابی سے کہ یہ بتاؤ کہ پہلے اونٹ کو خارش کہاں سے ہوئی ہے اگر خارش اونٹوں سے اونٹ میں پھیلی ہے پہلے اونٹ کو کہاں سے ہوئی ہے کوئی جواب نہیں اس طرح اللہ کا امر ایک اونٹ کے لیے ہے اس طرح 100 اونٹوں کے لیے ہے ہر ایک کے لیے اللہ کا امر الگ ہے تو میں نے عرض کیا کہ نظام کائنات سے نہیں چلتا سائنس سکھلاتی ہے کہ نظام کائنات سے چل رہا ہے جب یوں ہوگا تو یوں ہوگا جب یوں ہوگا تو یوں ہوگا اسی کو دہریت کہتے ہیں نعوذ باللہ کہ اللہ بنا کر فارغ ہو گئے ہیں اب کائنات کا نظام کائنات سے چل رہا ہے یہ بات نہیں ہے بلکہ ہر چیز اللہ کے امر سے ہے ہر چیز اللہ کے امر سے ہے ہر چیز اللہ کے امر سے ہے کائنات کا نظام کائنات سے نہیں چل رہا ہے حدیبیہ کے راستے بارش ہوئی, حدیبیہ کے راستے بارش ہوئی, آپ نے فرمایا کہ تم میں سے بعض تو کفر پر اور بعض ایمان پر رہو گے. کیا رسول اللہ ایسے کیسے ہو جائے گا؟ آپ نے فرمایا جی کہ ہے کا بارش پلس کاری کی وجہ سے ہوئی ہے, وہ اللہ کا انکار کرنے والا زیادہ ایمان رکھنے والا ہے. جی کہ کا بارش اللہ کے امر سے ہوئی ہے, اللہ کے فضل سے ہوئی ہے, وہ اللہ پر ایمان رکھنے والا ہے. ماہر موسمیات کہہ دیں گے کہ بارش ہوگی تو لوگ کہہ دیں گے ہوگی, وہ کہہ دیں گے نہیں ہوگی تو یہ کہہ دیں گے نہیں ہوگی. میں سمجھتے تھے اللہ کی ذات عالی سے فائدہ اٹھانے کے لیے کائنات کا یقین نکلنا شرط ہے. اللہ کی ذات عالی سے فائدہ اٹھانے کے لیے کائنات کا یقین نکلنا شرط ہے. جن کے دل میں کائنات کا یقین ہوگا وہ قدرت سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. کیوں؟ جن میں کائنات کا یقین ہوگا وہ تو اس میں منتظر ہوں گے کہ کائنات سے کائنات کا نظام چل رہا ہے. جو سوچیں گے کہ نہیں کائنات کا نظام کائنات سے کوئی تعلق نہیں, وہ اللہ تعالی سے جب چاہیں گے بارش دیں گے, جب چاہیں گے بارش دیں گے. میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ سب سے پہلے ایمان کے ذریعے عقیدے کو درست کیا جائے, عقیدہ ٹھیک کیا جائے, عقیدہ ٹھیک کیا جائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو موقع موقع پر ٹوکتے تھے عقیدے کی درستگی کے لیے. اس لیے دوستو عزیزو سب سے عام چیز ہے کہ ایمان بالغیب آئے. کتنا کائنات کے نظام ہے یہ سارا مشاہدات کا نظام ہے. ایمان بالغیب اصل ہے, یہ زیادہ گھرا ہوا ہے, یہ مشاہدات کا نظام ہے. اس کا انکار کرو غیب کے مقابلے میں, اس کا انکار کرو غیب کے مقابلے میں. اگر کائنات کے ظاہر کا انکار نہیں کرو گے تو اللہ کی ذات کا فائدہ نہیں اٹھا سکتے. اس لیے فرمایا کہ ایمان بالغیب اصل ہے, کسی کی تصدیق دیکھ کر کی جائے اس کو ایمان نہیں کہتے, کسی کی تصدیق دیکھ کر کی جائے اس کو ایمان ایمان نہیں کہتے, کہ ایمان بالغیب اصل ہے. صحابہ کرام ایمان بالغیب کی وجہ سے جب چاہتے تھے بارش اللہ کے خزانے سے لے لیتے تھے, اللہ کی ذات عالی سے فائدہ اٹھانے کے لیے کائنات کا یقین نکلنا شرط ہے. صحابی جیل کے اندر جیلر نے پانی دینے سے انکار کر دیا, صحابی کو غسل کی ضرورت. اللہ تعالیٰ نے بادل کو جیل میں داخل کر کے صحابی کو اوپر پہنچایا, وہاں صحابی نے جیل کے اندر بادل کے پانی سے غسل کیا. ہم تمہارے لیے نظام کائنات اس طرح مسافر کریں اگر تم یقین پر آ جاؤ اور دعوت پر آ جاؤ. اس لیے میں نے عرض کیا کہ ایمان بالغیب اصل ہے, اس کے لیے ظاہری نظام کا انکار کرنا ہوگا, اس کے لیے ظاہری نظام کا انکار کرنا ہوگا. کہ جتنا ظاہر کا انکار کریں گے اتنا غیب کا یقین دل میں اترے گا. اس لیے فرمایا کہ ایمان بالغیب اصل ہے. میرے دوستو آدمی دو جب انبیاء علیہ السلام بھی نہیں جانتے کہ غیب میں کیا ہے تو پھر یہ نجومی اور یہ آج کل کے پیشین گوئیاں کرنے والے یہ کیسے ان کی بات پر کیسے یقین کیا جائے گا؟ دوسرے کی بات ہے. نبی وہ جانتے ہیں جو اللہ ان کو بتلا دیں, نبی وہ جانتے ہیں جو اللہ ان کو بتلا دیں, ورنہ غیب کا علم نبی کو بھی نہیں ہے, غیب کا علم نبی کو بھی نہیں ہے. یوسف علیہ السلام تھوڑے فاصلے پر کنویں کے اندر پڑے ہوئے ہیں, یعقوب علیہ السلام کو علم نہ ہو سکا, اللہ نے علم نہیں دیا. اور آپ اندازہ کریں کہ مصر سے کرتا چلا, یہ فرمایا کہ یہ کرتا بات کی آنکھوں پر ڈال دینا ان کی دینائی واپس آ جائے گی. فرمانے لگے کہ مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. سوچے تو صحیح, وہ اپنے بدن کے ساتھ اسی گاؤں میں کنویں کے اندر موجود, اللہ نے علم نہیں دیا، اللہ نے علم نہیں دیا. وہ مصر میں کرتا وہاں سے چلا، جس کرتے پہ بدن نے استعمال کیا، اللہ تعالیٰ نے اتنا دور کا علم دیا کہ اس کرتے کی خوشبو جس کو اس رسیہ میں استعمال کیا، اس کی خوشبو پہنچا دی یعقوب علیہ السلام کو. علم ہمارے ہاتھ میں ہے، علم ہمارے ہاتھ میں ہے. ہم جب چاہیں گے دور کا علم دیں گے، جب چاہیں گے قریب کا علم بھی نہیں دیں گے. لوگ بیچارے دنیا کے چند تجربات کر لیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ سارا کچھ علم ہمیں ہے. اللہ کا عجیب نظام ہے، اللہ کا عجیب نظام ہے. حضرت مدد سے تم اہل دنیا کی بات کی تکذیب کرو، اللہ ان کو تمہیں اللہ جدا کر کے نکالیں گے. حج کا موسم، چار دن حج میں باقی. خبر آ گئی اخبار میں کہ حج میں زبردست طوفان آئے گا، زبردست بارش ہوگی، بڑا خطرناک طوفان آ رہا ہے. بہت سے نے حج ہی نہیں کیا. کیوں بھائی حج کیوں نہیں جا رہے؟ کہ بھائی اخبار میں آیا کہ طوفان آئے گا. ارے بارش تو افواہ کے امر سے آتی ہے، اور بارش کے برسانے کا تو کسی کا علم نہیں. تم نے اخبار کی خبر پر حج بھی چھوڑ دیا. ایک صاحب ہمارے پاس بھی آئے، کہنے لگے اگر مینا کا قیام چھوڑ دو. میں کہا اچھا، سنت کو چھوڑ دیا جائے جھوٹی خبر پر؟ سنت کو چھوڑ جھوٹی خبر پر کہ نہیں، اخبار تو معتبر ہے. ہم نے کہا اس کو معتبر وہی سمجھتے ہیں جن کے دلوں میں ایمان نہیں ہے. پکی بات ہے، اگر اس خبر پر یقین کر لو گے تو بارش سے بچ نہ سکو گے، اور اگر اس خبر کا انکار کرو گے تو محفوظ رہو گے. ہم نے کہا کہ ہم تو صاف انکار کرتے ہیں، یہ خبر بالکل غلط ہے، اس لیے کہ اللہ کے غیر کو معلوم نہیں بارش کب ہوگی. اللہ کی شان، سارے حاجی کے نام منتظر، اب بارش ہو، اب بارش ہو، اب بارش ہو، سارا حاجی مٹ گیا، ایک بوند بارش کی نہ بس. میں یہ استعاذ کر رہا کہ یہ مستقل کام ہے، یہ مستقل کام ہے کہ ایمان کے حلقوں میں بیٹھ کر اللہ کے توحید کو سنا کرو. جتنے بھی کائنات میں تغیرات ہوتے ہیں اللہ اپنے تعارف کے لیے کراتے ہیں. جتنے کائنات میں تغیرات ہیں اللہ تعالیٰ اپنے تعارف کے لیے کراتے ہیں. سید علی فرمایا کرتے تھے عرفت ربی بفصل عزائم، میں نے پہچانا اپنے رب کو اپنے ارادوں میں ناکام ہو کر. یہ فرماتے علی رضی اللہ عنہ عرفت ربی بفصل عزائم، میں نے پہچانا اپنے رب کو اپنے ارادوں میں ناکام ہو کر. اس لیے میرا عزیز دوستو سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ ایمان کے حلقوں میں بیٹھ کر غیب کے تذکرے اور ایمان کے حلقوں میں بیٹھ کر اللہ کی توحید کو سنا کرو. اس سے ہمارے اندر ایمانی صفات پیدا ہوں گے. اور یہ بھی یقینی بات ہے کہ ایمان اپنی علامتوں کے ساتھ ہے، ایمان اپنی علامتوں کے ساتھ ہے، کہ ایمان اپنی علامتوں کے ساتھ ہے. ایک صحابی نے سوال کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے غمل ایمان یا رسول اللہ، ایمان کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا جب تجھے نیکی خوش کرے اور گناہ غمگین کرے جان لے کہ تو مومن ہے. ایمان کوئی دعویٰ نہیں ہے، بلکہ ایمان اپنی خصلتوں کے ساتھ ہے. آپ نے یہ فرمایا جب تجھے نیکی خوش کرے گناہ غمگین کرے جان لے کہ تو مومن ہے. ایمان اپنی علامتوں کے ساتھ ہے. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر جو شخص جتنا آپ کی سنتوں پر اترا ہوا ہوگا اتنا ہی وہ مومن نظر آئے گا. لوگ کہتے ہیں ایمان تو دل کی جگہ ہے، ایمان دل میں ہوتا ہے. ارے اگر دل میں ایمان ہوگا تو سنتوں سے ظاہر ہوگا، اور اگر جنہیں ایمان نہ ہوگا تو سنتوں سے ظاہر نہ ہوگا، یہ پکی بات ہے. اگر ایمان دل میں ہوگا تو سنتوں سے ظاہر ہوگا. لوگ کہتے ہیں دل کا حال مت دیکھو، حالانکہ ہر مسلمان کے دل کا حال اس کے اثر سے لے کر پیر تک اس کے ظاہر سے نظر آ جائے گا کہ اگر یہ اتباع سنت پر ہے تو اس کے دل میں ایمان ہے، یہ اتباع سنت پر ہے تو اس کے دل میں ایمان ہے. ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان اللہ کے رسول کی محبت کے غالب آنے کو کہتے ہیں. یہ تو اس کا طور طریقہ، اس کے معاملات، اس کی شادیاں، اس کے لباس بتا دیں گے کہ اس کو محبت کس سے ہے. یہ تو کوئی مشکل بات نہیں ہے، ایمان سیکھنے والی چیز نہیں ہے، ایمان سیکھنے والی چیز نہیں ہے. یہ خیال غلط ہے کہ ایمان دل میں ہوتا ہے اور دل کا حال اللہ جانتا ہے. نہیں، دل کا حال اللہ ہی نہیں جانتا. دل کا حال تو انسان کے بدن پر نظر آتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سات آدمیوں کی جماعت کو دیکھ کر فرمایا کہ تم کیا ہو، اور یہی بات ہے کہ آپ ان کے ظاہر کو دیکھ کر سمجھ لیا کہ یہ ایمان والے ہیں. سب نے ایک زبان ہو کر کہا کہ ہاں یا رسول اللہ، ہم سب ایمان والے ہیں، سب ایمان والے ہیں. فرمایا تمہارے ایمان کی کیا علامت ہے، کیا دلیل ہے؟ عرض کیا آپ کی جماعت ہمارے ہاں آئی تھی، آپ کی جماعت نے ہمیں دس کام کرنے کے لیے بتایا، ہم وہ دس کام کرتے ہیں. اللہ کی شان، جماعتوں کو جس طرح کہہ کر بھیجا جاتا تھا وہ اسی طرح جا کر پیغام پہنچا دیا کرتے. آپ نے جماعت اسی طرح کہا کہ آپ کے یہاں سے جماعت ہمارے علاقے میں آئی تھی، اس نے ہمیں جس باتیں بتائی ہیں وہ دس باتیں ہمارے اندر ہیں، جن میں پانچ پر ہمارا ایمان ہے، پانچ ہمارے عمل میں ہیں، اور پانچ ہمارے اندر زمانہ جاہلیت سے ہیں. آپ نے فرمایا وہ پانچ کیا ہیں، وہ پانچ کیا ہیں جن پر تمہارا ایمان ہے؟ فرمایا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر، ہم اللہ کو ایسا مانتے ہیں جیسا وہ ذات و صفات میں ہے. پہلی بات تو یہ ہے ہم ایمان لائے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر. کتاب پر ایمان لانا بھی جاننا چاہیے کہ کتاب پر ایمان لانا یہ ہے کہ قرآن کے حرام کو حرام سمجھے اور اسے اپنے آپ کو بچائے. قرآن کے حرام کو حرام سمجھے، اسے اپنے آپ کو بچائے. ورنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما آمن بالقرآن من استحل محارما، جو قرآن کے حرام کو حلال سمجھے وہ قرآن پر ایمان نہیں لایا. قرآن پر فرمایا کر ایمان لائے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اور آخرت کے دن پر. آپ نے فرمایا وہ پاس کیا ہے جو تمہارا عمل ہے؟ عرض کیا کہ ہم سب سے پہلے گواہی دیتے ہیں اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے، اس کے رسول ہیں. ہم نماز قائم کرتے ہیں، نماز کے قائم کرنے کے دو مطلب بتلائے گئے. ایک یہ کہ نماز کو اتنا درست کر کے پڑھتے ہیں کہ یہ نماز ہماری زندگی کے تمام شعبوں میں کمال پیدا کرتی ہے. اور یہی بات ہے کہ جسے اپنی نماز کا کمال دیکھنا ہو وہ اپنی زندگی میں دین دیکھ لے. اگر اس کے دین میں کمال ہے تو اس کی نماز میں کمال ہے, پر اگر اس کا دین ناقص ہے تو اس کی نماز ناقص ہے. سیدھی بات ہے, دین نماز کے کمال کی, دین تو یعنی دین یہ سب یہ مظہر ہے نماز کے کمال کا. اگر نماز میں کمال ہے تو دین میں کمال ہوگا, اگر نماز ناقص ہے تو دین ناقص ہوگا. اس لیے اپنے گناہوں کے اسباب نماز میں دیکھا کرو, گناہوں کے اسباب نماز میں دیکھا کرو. کسی مسلمان سے گناہ جب ہوگا جب اس کی نماز میں کوئی کمی ہوگی, کیونکہ نماز دین کو ایسا قائم کر دیتی ہے, دین کو ایسا قائم کر دیتی ہے نماز جیسے تیر کو سیدھا کر دیا جاتا ہے. فرمایا من اقامہا فقد اقام الدین, جو نماز کو درست کرے گا وہ دین کو قائم کرے گا, جو نماز کو بگاڑے گا وہ دین کو اٹھائے گا. اس لیے فرمایا کہ ہم نماز قائم کرتے ہیں یعنی نماز کو درست کر کے پڑھتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ نماز کا قائم کرنا ہے, نماز کو رائج کرنا. دعا ہے ابراہیم علیہ السلام کی, ربنا لیقیم الصلاۃ, اے ہمارے رب انہیں نماز کا قائم کرنے والا بنا. انبیاء علیہ السلام نماز کو درست بھی کرتے ہیں, نماز کو قائم بھی کرتے ہیں, نماز کو قائم بھی کرتے ہیں. نماز کو رائج کرنا یہ نماز کو قائم کرنا ہے دنیا میں. اگر امت کا ایک طبقہ نماز پڑھتا ہے, ایک طبقہ نماز نہیں پڑھتا تو نماز قائم نہیں ہے. نماز کو قائم کرو. آپ سمجھتے ہیں, سنتے ہیں اور کہتے ہیں, جب کہتا ہے اقامت کہنے والا قد قامت الصلاۃ, آپ کہتے ہیں اقام اللہ اقامہا, اللہ اس کو ہمیشہ رکھے, اللہ اس کو قائم کرے. اس لیے امت کو نماز پر جمع کرنا یہ نماز کے قائم کرنے کا حکم ہے کہ امت کو نماز پر قائم کرو. کیونکہ دو جرم برابر ہیں, نماز نہ پڑھنا اور دوسروں کا نماز کا پر آمادہ نہ کرنا, دونوں جرم برابر ہیں, دونوں جرم برابر ہیں. ایک جرم نماز نہ پڑھنا, دوسرا جرم دوسروں کو نماز کی دعوت نہ دینا. اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم نماز قائم کرتے ہیں, رمضان کے روزے رکھتے ہیں, بیت اللہ کا حج کرتے ہیں, اور بڑی اہم بات یہ ہے کہ اپنے مالوں کی زکات دیتے ہیں. دیکھو میرے دوستو عزیزو, زکات کے معاملے میں بڑی کوتاہی ہے, زکات کے معاملے میں بڑی کوتاہی ہے. قرآن نے بڑا سخت کہا ہے, یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتقوا بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. عجیب قرآن کا انداز ہے. ساحل نے سوال کیا, اس کی پریشانی پر بل آ گئے. خود کما کر خرچ نہیں کرتے, مانگتے پھرتے ہیں. میرے دوستو عزیزو, مالدار کو چاہیے مستحق کو خود تلاش کرے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی گھر سے اچانک کھانا منگوا لیتے, یہ دیکھنے کے لیے کہ اس گھر والے کو تربیت کی ضرورت ہے یا مدد کی ضرورت ہے. اگر کھانا نبی کا معیار سے اونچا ہے, تو تربیت کی ضرورت ہے, اور اگر کھانا نبی کا معیار سے نیچا ہے تو مدد کی ضرورت ہے. کھانے کا معیار کھانے کا معیار دیکھتے تھے اتباع سنت میں. عمر رضی اللہ تعالی عنہ, عمر رضی اللہ تعالی عنہ عبداللہ بن عمر کے یہاں مہمان ہو گئے. ہم امین آئے بیٹے گئے یہاں, بیٹے نے کہا امین کھانا تیار ہے. روایت نے ابا جی کہہ کر نہیں کہا بلکہ ابھی امین کہا. کیوں؟ کہ جس طرح سب کے دل میں اطاعت ہے تمہارے دل میں بھی اطاعت ہے. ابا جی نہیں کہا, ابا جی نہیں کہا, روایت میں ہے. ابھی امین کہہ کر مخاطب کیا حضرت عمر کو آنے کے پاس ہیں. یہ عمارت کا رشتہ باپ سے بڑھ کر ہے تو باپ کہہ کر نہیں پکارا, ابھی امین کہہ کر پکارا. آج کیا کھانا ساتھ کھا لیجیے؟ فرمایا ہاں کھائیں گے. بیٹھ گئے, جیسے خان لگا کھانا آ کر رکھا گیا. عمر رضی اللہ عنہ نے ایک لقمہ لیا اور ہاتھ روک لیا. بیٹے نے کہا میری کیوں نہیں کھاتی, کیا بات ہے؟ عرض کیا کہ کھانا تو میں نہیں کھاؤں گا. کیا بات ہے؟ عجیب بات فرمائی عمر رضی اللہ عنہ نے. فرمایا میں نے اپنے دو ساتھیوں کو ایک راستے پر چھوڑا ہے, میں ان سے ملنا چاہتا ہوں. میں نے دو ساتھیوں ایک راستے پر چھوڑا ہے, میں ان سے ملنا چاہتا ہوں. اگر میں نے راستے چھوڑ دیا تو میں ان تک پہنچ نہیں سکوں گا. امین کیا بات ہے؟ فرمایا آپ کے بیٹے تم نے دو کھانے جمع کیے ہوئے ہیں, دو کھانے جمع کیے ہوئے ہیں, اس لیے میں کھانا نہیں کھاؤں گا. تم نے دو کھانے جمع کیے ہوئے ہیں, میری کھانا تو ایک ہی ہے, دو کہاں ہیں؟ فرمایا کہ تم نے گوشت اور گھی ساتھ پکایا ہوا ہے. گوشت مستقل کھانا ہے, گھی مستقل کھانا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مرغوب تھا کہ روٹی پر اگر گھی لگا دیا جائے اور اس پر کالی مرچ چھڑک دی جائے تو آپ کو یہ کھانا سب سے زیادہ محبوب تھا. ام ایمن فرماتی ہیں کہ میں تمہیں اگر اللہ کے نبی کا کھانا بنا کر دوں تو تمہیں پسند نہ آئے گا, تمہیں پسند نہ آئے گا. حضرت فرماتے تھے اتباع سنت یہ ہے اور ایمان کے وجود کی علامت یہ ہے کہ اسے آپ کے طریقوں میں ساری دنیا کے ایسے دنیا کے طریقوں سے زیادہ لذت محسوس ہو. حضرت فرماتے تھے اگر گدھے پر بیٹھ کر کار کے مقابلے میں زیادہ فخر محسوس نہیں کرتا تو دل میں ایمان نہیں ہے. عجیب بات ہے کہ اگر گدھے پر بیٹھ کر کار کے مقابلے میں فخر زیادہ محسوس نہیں کرتا تو دل میں ایمان نہیں ہے, کیونکہ گدھا آپ کی براہ راست سواری ہے. اس معنی میں گدھے پر بیٹھنا جرم اور عیب اور سزا سمجھی جاتی ہے, کیونکہ مجرم ہے جس کو گدھے پر بٹھایا جائے. حالانکہ گدھا براہ راست آپ کی سواری ہے. گدھے پر بیٹھ کر فخر کرنا ایمان کا تقاضا ہے. میں نے ایک مثال دی ہے کہ میں عرض کر رہا تھا کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کھانے سے ہاتھ روک لیا اور یہ فرمایا کہ جب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دسترخوان پر دو کھانے جمع ہوئے آپ نے ایک صدقہ کر دیا, ایک استعمال کر دیا. خدا کی قسم اگر امت صرف اپنی خواہشات کو اپنی خواہشات سے بچا کر مال دوسروں پر خرچ کر دے تو پوری دنیا میں کوئی انسان مسلمان نہیں کہہ رہا, میں مسلمان نہیں کہہ رہا ہوں. اس لیے کہ مال خرچ کرنا کسی مسلمان کے لیے صرف, اس سے بھی امت کبھی 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 نہ بنی ہے نہ ان کا بنے گی, یہ بھی نہیں. یہ خیال بھی غلط ہے کہ میں مسلمان تو مسلمان کا مال خرچ کروں. نہیں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے مال کو غیروں پر اس طرح خرچ کرایا کیا کوئی کسی سے بھی برکت کرے گا؟ جو مشیخ قید میں ہوتا تھا اس کو صاحب اندر ہم ٹکڑا دیتے تھے روٹی کا، خود رتی کھجور کھاتے تھے، مشرک مہمان کو کھانے کے لیے روٹی کھلاتے تھے. روٹی اس زمانے میں، آٹا اس زمانے میں بڑے لوگ کھایا کرتے تھے، اگنیا اور فقرا کھجورے کھایا کرتے تھے، فقرا کھجورے کھایا کرتے تھے. جا جا بپاری 3 دن تک آپ کا سارا کھانا کھا جاتے تھے، ابھی تک اسلام نہیں لائے تھے. ایک مشرک آپ کا سارا کھانا ختم کر دیا کرتا تھا. گھر والوں نے کہا بہت ہی برا آدمی ہے، اس نے کوئی برکت نہ ہو. فرمایا اے عائشہ کہ کیا کہہ دیا تم نے، ہمارا رزق اللہ کے ذمہ ہے اور اس نے تو اپنا رزق کھایا ہے، ہمارا کچھ کھایا، اللہ نے اس کے لیے مقدر کیا تھا وہ کھایا اس نے. ایک مشرک 3 دن تک آپ کے ذریعے سارا کھانا کھا جاتا. آپ نے گھر والوں کو یہ نہ کہنے دیا کہ ہمارا کھانا کھا رہا ہے. آپ نے فرمایا اے عائشہ یہ تو اپنے مقدر کا کھا رہا ہے، ہمارا رزق اللہ کے ذمہ ہے. یہ مزاج بنایا تھا. اس لیے میں نے عرض کیا، عمر رضی اللہ تعالی نے فرمایا یہ کھانا، یہ دو کھانے ساتھ جمع ہے، میں نہیں کھاؤں گا. کہ گھی مستقل کھانا ہے، گوشت مستقل کھانا ہے. یہ کہہ کر عمر رضی اللہ تعالی دسترخوان سے اٹھ گئے. یہ کہہ کر کھڑے ہو گئے دسترخوان سے، کھانا نہیں کھایا. حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا نہیں، آج کھا لیجیے، آئندہ ایسا نہیں ہوگا. فرمایا جب ایسا نہیں ہوگا جب کھا لیں گے، جب ایسا نہیں ہوگا جب کھا لیں گے. میں آج کر رہا تھا کہ امت مال کو اپنا حق سمجھ رہی ہے اور اس کے خرچ میں، اس کے استعمال میں آزاد ہو گئی ہے. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی ان کا مذہب تھا یہ کہ جس شخص کے پاس 1 درہم اس کے پاس ضرور سے زیادہ ہے وہ دوسرے کا حق ہے. وہ یہ کہتے تھے درہم قیم من النار وہ دن ہماری کئی من النار. اگر 1 درہم اس کی ضرورت سے زیادہ اس کے پاس ہے، قیامت سے دبا کر اس کے بدلے میں دعویٰ لگایا جائے گا. اگر 2 درہم زائد ہیں تو 2 دعوے لگائے جائیں گے. اس لیے دوستو عزیزو، زکات تو فرض ہے، زکات تو فرض ہے، یہ تو تیرا ہے ہی نہیں. اگر زکات کا مال کسی فقیر کو دے رہا ہے تو اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں اس پر احسان کر رہا ہوں. ارے اس فقیر کا احسان ہے تجھ پر جس نے تیرے مال کو پاک کر دیا لے کر. اس فقیر کا احسان ہے تجھ پر، اس تیرے مال کو لے کر تیرے مال کو پاک کر دیا. اس لیے یہ بات یاد رکھو کہ زکات دینے سے آدمی مال کے استعمال میں آزاد نہیں ہو جاتا، بلکہ زکات کے دینے سے مال کے استعمال کی اجازت ہو جاتی ہے. مال پاک ہوتا ہے، مال پاک ہو جاتا ہے، مال پاک ہو جاتا ہے، لیکن اسے مال کی خرچ میں اختیار نہیں دیا جاتا. یہ مال پاک ہوا ہے، یہ مال پاک ہوا ہے، مال زکات استعمال کا مصرف نہیں ہے. زکات تو استعمال کو پاک کرنے کا ایک تھوڑا سا حصہ ہے. میں عرض کرتا ہوں کہ آپ بکرا ذبح کریں تو وہ پاک جب ہوگا، جب اس کا ادب مسروق بہنے والا خون نکل جائے. نکل گیا اس کا خون، پاک ہو گیا. اس طرح زکات کے مال کو، اس طرح مال کو زکات دے کر پاک کیا جاتا ہے، اور زکات کے مال کو لے کر مستحق کو تلاش کیا جاتا ہے کہ ایسے تلاش کرو مستحق کو جیسے ایک نمازی آدمی جنگل میں وضو کے لیے پانی تلاش کرتا ہے. لیکن یہ زکات تو نہیں دے رہا ہے، محتاج خود چل کر آ گیا. ایک صاحب نے آ کر جیسے کہا کہ فلا آدمی میرے پاس اپنی ایک حاجت لے کر آیا ہے. حضرت نے فرمایا کہ تم نے اسے کیوں موقع دیا کہ وہ تمہارے پاس حاجت لے کر آیا؟ تم نے ایک مسلمان کی حاجت کی تحقیق پہلے سے خود کیوں نہ کر دی کہ زکات نہ دینے والے وہ مجبور کرتے ہیں فقیر کو سوال کرنے پر, دیکھو زائل کی حاجت کو پورا کرو, زائل کی حاجت کو پورا کرو, سوال کو پورا نہ کرو. سنو میری بات, زائل کی حاجت کو پورا کرو, وہ سوال سے بچ جائے گا. اگر سوال پورا کرو گے تو وہ سوال سے باز نہیں آئے گا. مجھے ایک فقیر ملا, فقیر کو ایک فقیر ملا, کہنے لگا کہ پیسے. تو میں نے اس سے پوچھا بھائی تم پیسے کا کیا کرو گے, پیسے کا کیا کرو گے؟ اس نے کہا کہ میں بھوکا ہوں, کھانا کھاؤں گا. میں نے کہا آؤ میرے ساتھ, میں تمہیں کھانے کھلاتا ہوں. ہوٹل میں لے جا کے اس سے کہا ہوٹل والے سے, بھائی یہ جو کچھ کھا گئے جتنا کھا گئے اسے کھلا دو, ارے پیسے دے دو. تو فقیر اس کے بھاگا ہوٹل میں سے, بھائی کہاں جا رہے کہاں جا رہے؟ کہ نہیں 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 میرا تو پیٹ بھرا ہوا ہے, مجھے نہیں کھانا. اس لیے فرمایا کہ حاجت کی تحقیق کرو, عمر رضی اللہ تعالیٰ کسی گھر سے کھانا منگوا لیتے اس گھر کا حال معلوم کرنے کے لیے, ایسے تھے. تو میں نے عرض کیا کہ زکات کا ادا کرنا کہ مستحق کا حال خود معلوم کرو. دور صحابہ میں زکات دینے والے ایسے تھے جیسے بچوں کی آنکھ مچوری کا کھیل ہوتا ہے, ایسے زکات دینے والے ہوتے تھے. ایک بچہ سب کو تلاش کرتا ہے, سارے بچے چھپ جاتے ہیں, ایک سب کو تلاش کرتا ہے. بالکل زکات دینے والوں کا یہ معمول تھا. فقراء چھپتے تھے, مالدار ان سے تلاش کرتے تھے. اس زمانے میں مالدار چھپتے ہیں اور فقراء ان سے تلاش کرتے ہیں. دل الٹا ہو گیا. اللہ نے پاک سوال کرنے والوں پر فقر کا دروازہ کھول دیا اور چھپنے والے مالداروں کے مال سے برکتیں اٹھا دی. مال بہت ہے, برکت نہیں ہے. وہاں فقر ہے اور تنگی میں اضافہ ہے. صرف اس لیے کہ فقیر نے فقر کو کھول دیا تو اللہ نے اس پر فقر کو کھول دیا, مالدار نے مال کو چھپا لیا تو اللہ نے اس کے مال سے برکتیں اٹھا دی. اس لیے میرے دوستو عزیزوں, مال کے مصارف نظر آئیں گے جب ہر مسلمان کی حاجت کو اپنی حاجت سمجھو گے. اس لیے زکات کے ادا کرنے میں مال کی حفاظت بھی ہے, مال کی برکت بھی ہے. حضرت مولیٰ صلی اللہ علیہ کہ اگر زکات صحیح طریقے سے ادا کرنے لگو تو زکات کی برکات کو برداشت نہیں کر سکتے. زکات کی بڑی برکتیں ہیں. اپنے مال کی زکات دو اور مستحق کو تلاش کرو. مستحق کو تلاش کر کے زکات اس تک پہنچاؤ. جو مال پاس ہوا ہے اس مال کو خیر زکات میں خرچ کرو, اور جو زکات نکالی ہے مال کی اس زکات کے مال کو مستحقین پر خرچ کرو. یہ زکات کا مال مستحق کے لیے مضر نہیں ہے. جو مال پاس کیا گیا ہے اس مال کو خواہشات سے بچا کر لوگوں کی ضروریات میں خرچ کرو. میرے دوستو عزیزوں, یہ ہے زکات کا ادا کرنا, کہ زکات مستحق تک پہنچے. زکات مستحق تک پہنچے. اس زکات کے کو پہنچانے کے لیے جو مجاہدہ کرے گا اور تلاش کرے گا مستحق کو, اللہ اس مجاہدے پر اس کے مال میں برکتیں پیدا فرما دے گا. تو انہوں نے عرض کیا کہ ایک سر ہمارے اندر یہ ہے کہ ہم زکات ادا کرتے ہیں. یہ پانچ ہمارے اندر خصلتیں ہیں جن پر ہمارا عمل ہے. آپ نے فرمایا وہ پانچ کیا ہیں جو زمانے زمانے جاہلیت سے ہیں. آج کیا کہ ہمارے اندر صبر ہے, ہمارے اندر صبر ہے. دیکھو یہ بڑی صبر ہے کہ آدمی صبر کے ذریعے بڑی خیر کو پہنچتا ہے. صاحب اکرام فرماتے ہیں ہم نے بڑی بڑی خیریں ناگواری میں پائی ہیں. کہ ہمارے اندر صبر ہے, ہمارے اندر شکر ہے. اور یہ صبر اور شکر یہ تو دو ایسی صفتیں ہیں کہ جس کے اندر یہ دو صفتیں آ جائیں صبر اور شکر کہ وہ کامل ایمان والا ہو جاتا ہے. کہ جس میں آتا ہے آدھا ایمان صبر ہے آدھا ایمان شکر ہے. صبر اور شکر یہ دو بڑی صفتیں ہیں. فرمایا کہ ہمارے اندر صبر ہے ہمارے اندر شکر ہے. صبر کسے کہتے ہیں؟ صبر کہتے ہیں حالات میں حکم پر چلنا. اس سے روزے کو صبر فرمایا کہ روزہ صبر ہے, روزہ صبر ہے کہ حالات میں حکم پر جمع ہوا ہے, پیاس میں بھوک میں حکم پر جمع ہوا ہے, اسے روزے کو صبر فرمایا. اور شکر کہتے ہیں نعمتوں میں اللہ کی اطاعت اور نعمتوں میں اللہ کی عبادت کو بڑھانا. آپ نے فرمایا نا اپنا کون اپنے سے بولا کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں کہ اللہ نے میرے سارے گناہ معاف کر دیے تو میں اللہ کی عبادت سے اپنے آپ کو کیوں نہ پھینکاؤں. تو یہ فرمایا کہ ہمارے اندر صبر ہے ہمارے اندر شکر ہے. ایک صفت یہ ہے ہمارے اندر کہ اگر ہمارے دشمن کو کوئی مصیبت آتی ہے تو ہم اس سے خوش نہیں ہوتے. یہ بہت بڑی صفت ہے. یہ ہے وہ اخلاق جس سے اگر اسلام کی طرف آتے تھے. ایک یہ صفت ہمارے اندر ہے کہ ہمارے دشمن کو مصیبت آتی ہے ہم خوش نہیں ہوتے. ایک صفت یہ ہے کہ ہم اللہ تعالی کے ہر فیصلے سے راضی رہتے ہیں. رضاک مرضی خدا. اور بات ہی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر جو حالات لاتے ہیں وہ اپنے بندے کی کیفیت کو دیکھنے کے لیے لاتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے اس حال پہ راضی ہے یا ناراض ہے. اللہ تعالیٰ بندے پر حالات لاتے ہیں اس کے دل کی کیفیت کو معلوم کرنے کے لیے کہ یہ مجھ سے اس حال میں خوش ہے یا ناراض ہے. اس لیے بات ہے ہمارے اندر ایک صفت یہ بھی ہے کہ ہم اللہ کے ہر فیصلے سے راضی رہتے ہیں. اور ایک صفت ہمارے اندر یہ بھی ہے کہ ہم جس بات کو طے کر لیتے ہیں اس پر جم جاتے ہیں, میدان چھوڑ کر بھاگنے والے نہیں ہیں. میدان چھوڑ کر بھاگنے والے نہیں ہیں. اندر کو طے کر لیتے ہیں اس پر جم جاتے ہیں. آپ نے سن کر فرمایا وہ کہا ادبا کہ دین کی پوری سمجھ رکھنے والے اور تربیت یافتہ لوگ ہیں. اور آگے فرمایا کہ قریب تھے کے سب نبی ہو جاتے. ولی نہیں فرمایا, صحابی نہیں فرمایا. روایت میں ہے فرمایا قریب تھے کے سب نبی ہو جاتے. میرا عزیز دوستو بزرگوں یہ ہیں وہ صفات ایمانیہ جو ایک مومن سے مطلوب ہیں. یہ صفات ہر مومن سے مطلوب ہیں. ہر ایمان والے کے اندر یہ صفات پیدا ہوں. لیکن بات یہ ہے کہ جب کوئی شخص اس راستے میں اپنی اصلاح کی غرض سے اللہ تعالی سے ہدایت کا طالب بن کر محنت کرتا ہے تو اللہ تعالی نے پختگی سے وعدہ کیا ہوا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا کہ ہم تو ہدایت ضرور کی ضرور دیں گے, ہدایت ضرور کی ضرور دیں گے ان لوگوں کو جو ہمارے راستے محنت کریں گے. ہدایت ضرور دیں گے. میرے دوستو عزیزو جہاد کیا ہے؟ جہاد کیا ہے؟ جہاد کیا ہے؟ مسلمان صرف منتہائے جہاد کو جہاد سمجھ کر جہاد کی ساری قسموں سے اور جہاد کی کے سارے احکام سے بالکل غافل ہو گئے. وہ جہاد کی آخری قسم قتال اس کو جہاد سمجھ کر یہ سمجھ بیٹھا ہے اب اس کے علاوہ اور کوئی جہاد نہیں. حالانکہ سب سے بڑا جہاد اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا ہے. سب سے بڑا جہاد اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنا ہے. یہ سب سے بڑا جہاد ہے جو اپنے اندر کے باطل کے خلاف جہاد نہیں کرے گا وہ باہر کے باطل کے خلاف جہاد میں کامیاب نہیں ہو سکتا. سیدھی بات ہے. صحابہ کرام کے باہر کے جہاد میں غالب آنے کا اصل سبب اپنے نفس کو مارنا اپنے نفس کو کچلنا تھا. انہوں نے جہاد کیا اپنی ذات سے, جہاد کیا نفس کے خلاف. یہاں نفس کو پالتے ہیں, پالتے بھی ہیں نفس کو غیروں کے طریقوں پر, کھانا غیروں کے طریقوں پر, لباس غیروں کے طریقوں پر, معاملات غیروں کے طریقوں پر, شادیاں غیروں کے طریقوں پر, کاروبار غیروں کے طریقوں پر, سارا نظام چلے گا غیروں کے طریقوں پر. اور پھر کہیں گے کہ ہم اس سے مقابلہ کیسے کریں. سمجھتے تھے اسی شاخ پر بیٹھا ہے اسی کو کاٹ رہا ہے, اسی شاخ پر بیٹھا ہے اسی کو کاٹ رہا. مسلمان کو امن اور ہدایت اس وقت تک نہ ملے گا جب تک مسلمان غیروں کے طریقوں سے ہٹ کر الگ نہیں ہو جائے گا. الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئك لهم الامر وهم مهتدون. بلکہ حضرت فرمایا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا, کہ اگر تم میں تقوا آ گیا تو ہم تمہیں غیر شانت کر الگ کر دیں گے. اس لیے میرے دوستو عزیزو کامیابی پورے دین پر ہے, کامیابی پورے دین پر ہے. عبادت میں حکم پورا کر دیا, معاملات میں حکم توڑ دیا. عبادت حکم پورا کر دیا, معاملات میں توڑ دیا. سود سے کما رہا ہے نماز پڑھ رہا ہے, جھوٹ سے کما رہا ہے نماز پڑھ رہا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے معاملات کو حکم پر لا کر اپنی غذا کو باقیدہ نہیں بنایا, جس سے اس کے وجہ سے نکلنے والے اعمال, اس کے اخلاق, اس کا معاشرہ, اس کی عبادات یہ پاکیزہ ہوتی. سب سے پہلے تو سوال اس کا ہے کہ جو غذا تو کھا رہا ہے اس بدن کے لیے, جس بدن کو اللہ نے عبادت اور عمل کے لیے پیدا کیا ہے, اس بدن کو غذا کیسی مل رہی ہے, اس بدن کو غذا کیسی مل رہی ہے. ایک صاحب کے سامنے کھانا پیش کیا گیا, کھانے میں یہ فارم کی مرغی, فارم میں کھانے میں فارم کی مرغی. انہوں نے سبزی سے روٹی کھا کر میزبان نے کہا, میرے سامنے میزبان نے کہا کہ میں نے تو آپ کے لیے مرغی کا انتظام کیا, آپ نے کھایا. فرمانے لگے کہ مجھے نہیں معلوم, مجھے نہیں معلوم کہ میں جسے کھاؤں گا اسے کیا کھلایا گیا ہے. اور مجھے نہیں معلوم آپ جہاں سے مرغی لے کر آئے ہیں اس کو کس نے ذبح کیا ہے, کس نام پر ذبح کیا ہے. اس لیے میں اپنے بدن سے نکلنے والے اعمال اور عبادات کی حفاظت کے لیے اسے احتیاط کرتا ہوں, دونوں اعتبار سے احتیاط کرتا ہوں, جسمانی اعتبار سے بھی, عبادات کے اعتبار سے بھی, روحانی اعتبار سے بھی, کہ میں دونوں کے لیے مدد سمجھتا ہوں. کیونکہ مجھے نہیں معلوم کہ اس نے کیا کھایا ہے جس کو میں کھا رہا ہوں, جس کو میں کھا رہا ہوں. इसको मैं खाना चाह रहा हूं, मुझे नहीं मालूम कि इसने क्या खाया है। इसकी गिजा का असर, इस मुर्गे की गिजा का, इस मुर्गे की गिजा का असर मेरे बदन पर क्या पड़ेगा, इसलिए मैं खाने से माजूर हूं। ये तुम्हें सोचने लगा, मैंने कहा जब एक शख्स अपने जिस्म की हिफाजत के लिए किसी गलत चीज के खाने से इतनी एहतियात करता है, तो फिर इसको अपनी रूह की हिफाजत कितनी करनी चाहिए। कोई तहकीक नहीं, कोई गौर फिक्र नहीं, जिस तरफ से मार जैसा आ जाए, जिस तरफ से जैसा मार आ जाए, ये चाहता है किसी तरह पेट की आग बुझ जाए। अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक लुकमा खाकर तय की कि मेरे बदन का हिस्सा बनने से पहले इसका जिस्म से बाहर आना जरूरी है, वरना जो कतरा खून का हराम कमाई से बनेगा, जहन्नम की आग उसकी ज्यादा हकदार होगी। तय करते रहे, पानी पीते रहे, जब तक वो लुकमा पेट से बाहर नहीं आ गया उस वक्त तक मुसलसल तय करते रहे। ऐसे होते हैं अपने अमल की हिफाजत करने वाले। इसलिए मैंने अर्ज किया कि बदन को हराम गिजाओं से पाक रखो। इसलिए मामलात का हुक्म, मामलात का दर्जा माशरे से पहले आएगा, इबादत से पहले आएगा, क्योंकि सारा माशरे का बिगाड़ हराम गिजाओं पर है और सारी इबादत का बिगाड़ हराम गिजाओं पर है। इसलिए याद रखना कि तहारत सिर्फ बदन के जाहिर के पाक होने को नहीं कहते, बल्कि बदन के अंदर के खून का भी पाक रहना ये भी इबादत के लिए जाहिरी तहारत है, ये भी बदन की जाहिरी तहारत है कि बदन का खून हराम गिजाओं से पाक रहे। ऐसे गवर्नर हुआ करते थे हजरत हमें इतने साल रजी अल्लाह ताला, एक साल गवर्नर रहे इंच में, एक साल के बाद हजरत उमर रजी अल्लाह को ख्याल हुआ कि हमें इतने साल क्या कर रहे हैं, ऐसा बाहर जमा कर रहे हैं, जकात का माल वसूल करके क्यों नहीं जाते हैं, यहां फिर भेजते मेरे पास। एक साल के बाद हमें हजरत उमर नफर लिखा, हमें साथ रजी अल्लाह ताला हिंद से तकरीबन 2000 किलोमीटर का सफर करके पैदल मदीना मुनव्वरा पहुंचे। गवर्नर साहब एक साल आमिर रहे हैं इस पर, हजमन देख के फरमाया ये क्या हजिया किया हुआ है, बाद बड़े बड़े हो गए उबार आलू, क्या हजिया किया हुआ है। अजमेर ने कहा उमर मेरे क्या हजिया देखते हैं, आप देखते नहीं कि मेरा खून मुसलमानों के पास से पाक है। लेकिन खुद पाक है, शरीर और बदन फाहिर उत्तम ये फरमाया। अल्लाह अकबर। अकबर हमारा माल कहां है, कैसा माल, ना आपको कोई हक था उसमें, ना मेरा कोई हक था, जकात मालदारों से दिया, गरीबों को दी, आ गया काम करके, ना आपको कोई हक था उसमें, ना मेरा कोई हक। ऐसे लोग हुआ करते, एक साल गवर्नर रहे, लेकिन सवारी की नदी वहां से चलते हुए इलाके वालों ने सवाल नहीं किया किसी से, सवाल करना हराम है। पैदल चलकर आए, अकबर ने फरमाया कि उन्हें पैदल चलकर आए, तुम्हें वहां उन्होंने सवारी नहीं दी, मैंने सवाल नहीं किया, उन्होंने सवारी नहीं दी। अकबर ने फरमाया बहुत ही बुरे मुसलमान हैं वहां के, जिन्हें तुम्हें सवारी नहीं दी। उमर ने कहा ए उमर अल्लाह से डर, गीबत न कर, वहां के लोग सब मुसलमान हैं, नमाज पढ़ते हैं, उनकी गीबत न करो, अल्लाह ने गीबत से रोका है। अजीब गरीब आदमी थे। अकबर ने फरमाया कि जाओ मैं फिर गवर्नर बनाता हूं। फरमाने लगे अब तो मैं कभी गवर्नर नहीं बनूंगा, गवर्नर बनने की वजह से मैंने एक नसरानी को गाली दे दी थी, اس لیے میں نے آج طے کر لیا کہ میں اب گورنر نہیں بنوں گا. ایک نصرانی کو گالی دینا میرا اس وجہ سے ہوا کہ میں نے اس عہدے کی وجہ سے اس کے ساتھ بدترانی کی ہے, آئندہ میں کبھی کوئی عہدہ حاصل نہ کروں گا. ایسے عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرا تو خیال یہی ہے کہ مال لائے تھے کہیں چھپا لیا, ایک آدمی کو ان کے لیے مال لے کر کے گھر بھیجا. فرمایا اگر گھر میں فاقہ تنگی ہو تو پیسے ان کو دے دینا. وہاں جا گئے, تین دن قیام کیا ان کے گھر میں, تینوں دن تک ایک روٹی کھانے کے لیے ملتی رہی. تین دن کے بعد گورنر صاحب نے ان سے کہا ہم تو تنگ آ گئے ہیں, ہم تین دن فاقہ کر کے آپ کو روٹی کھلا رہے ہیں, آپ کہیں اور چلے جائیے. تین دن کے بعد تین دن فاقہ کیا گورنر صاحب نے, مطلب کے آدمی کو تین دن تک کھانا کھلاتے رہے. تین دن کے بعد انہوں نے کہا کہ اب تو ہم سے فاقہ برداشت نہیں ہوتا, آپ کسی اور گھر میں چلے جائیے. حضرت کے آدمی نے چیخ ماری کیوں ہو یہ حالات ہیں آپ کے, یہ لیجیے آپ کے لیے ہلوئین نے 300 شرطیاں چلنے کی بھیجی. حضمیر نے کہا مجھے مار لی جائیے, واپس لے جاؤ, واپس لے جاؤ, مجھے نہیں چاہیے, واپس لے جاؤ, نہیں چاہیے. بیوی نے کہا محتاج لوگ بہت ہیں یہاں, ان پر تقسیم کر دیں گے, لے لو. حضمیر نے سارا سونے کی شرطیاں لی. وہ ہلانے والا بیٹھا ہوا تھا گھر میں, اسی کے سامنے نکلے گھر میں سے, ساری تقسیم کر کے واپس آ گئے. سب تقسیم کر کے آ گئے. وہ بچارا جو لے کے آیا تھا وہ بھی انتظار میں تھا کہ شاید ایک اس کو بھی ملے, مگر اس کو بھی دینے کے لیے کوئی نہ بچی. سب تقسیم کر کے آ گئے. حضرت نے پوچھا اپنے آدمی سے کیا ہوا مال کا, یہ مجھے دے کے آ گیا تھا, کیا کیا اس نے کبھی نہیں خبر پھر میرے کو انہیں کیا کیا تم نے مار کا. عرض کیا کہ میں نے تو آخرت کے لیے آگے بڑھا دیا, آخرت کے لیے آگے بڑھا دیا. میرے دوست آدمی میں نے ساری بات کو اس طرح کر رہا تھا کہ سب سے پہلے جہاد اپنے نفس کے خلاف ہے. ہمارا عجیب حال ہے, باہر کے باطل سے مقابلہ کرتے ہیں, اندر کے نفس کو پالتے ہیں, نفس کو پالتے ہیں اندر کے دشمن کو. تو حالانکہ فرمایا حدیث نے ان آد آدم وقت لذیذ بہن جمبئی کہ تیرا سب سے بڑا دشمن تمام باہر کے دشمنوں میں سب سے بڑا دشمن تیرا ہے نفس ہے, تیرا ہے نفس تیرا سب سے بڑا دشمن ہے. ہم اپنی خواہش کو پورا کر کے نفس کو پالتے ہیں اور باہر کے بعد سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں. اس لیے میرے دوستو عزیزو سمجھنا چاہیے کہ اصل جہاد کیا ہے, اصل جہاد کیا ہے. اپنے نفس کو قابو کرو اور اپنے نفس کو اللہ کے احکام کا پابند بناؤ. جتنا مسلمان اپنے نفس سے مقابلہ کرے گا اتنا مسلمان باہر کے باطل کے مقابلے میں کامیاب ہوگا. اصل بات یہ ہے, اس لیے ہمیں اپنی زندگی میں پورا دین لانا ہے. پورا دن آئے گا یقین کے راستے سے, پورا دن آئے گا یقین کے راستے سے. جیسے میں نے عرض کیا کہ ایمان اپنی علامتوں کے ساتھ ہے, کہ ایمان اپنی علامتوں کے ساتھ ہے, ایمان اپنی علامتوں کے ساتھ ہے. سب سمجھتے تھے جس چیز کو اپنے پیدا کرنا چاہتے ہو اس کی دعوت دوسروں کو دو. پورے دن کی دعوت کو لے کر کرو گے تو پورے دن پر چلنے کی استعداد پیدا ہوگی. اس لیے میرے دوستو عزیزو اس امت کی ذمہ داری اپنی ذات کی نہیں ہے بلکہ سارا عالم ساری انسانیت, سارا عالم ساری انسانیت. فرمایا حدیث نے کہ پوری دنیا کے گئے مسلمان ایک قسم کے آزادی طرح ہیں, پوری دنیا کے گئے مسلمان ایک قسم کے آزادی طرح ہیں. اگر پیر کے انگوٹھے میں زخم ہے اس کے لیے سارا بدن بے چین ہو, بس یہی حدیث کا مطلب ہے, یہی حدیث کا مطلب ہے. ایک مسلمان کی جسمانی تکلیف پر تو اے غیر مسلم رحم کھا لے, دوائیں علاج اسپتال فری کے غیر مسلم بھی بناتے ہیں, وہ بھی مسلمان کو خرچ کرتے ہیں. لیکن یہ بات یاد رکھو کہ ایک مسلمان کی دینی کمی کو کوئی غیر برا نہ کرے گا. اس لیے روایت کہ ساری دنیا بکھرے ہوئے مسلمان ایک جسم کے اعضاء کی طرح ہیں، اگر پیر کے انگوٹھے میں زخم ہے تو سارا بدن اس کے لیے بے چین ہو. یہ اس کا تقاضا یہ ہے کہ ساری دنیا بکھرے ہوئے مسلمانوں کی دین کی فکر ساری دنیا کے مسلمان کریں. ہندوستان میں رہنے والا مسلمان اگر امریکہ میں رہنے والے مسلمان کے نماز چھوڑنے پر اس کی نیند متاثر نہیں ہو رہی ہے تو سمجھ لے کہ فاجز پڑ چکا ہے، کیونکہ جب پیر کی تکلیف کا احساس نہ ہو تو یہ فاجز کا اثر ہے. اس لیے میرے دوست عزیزوں، ذمہ داری سارے عالم کی ہے، ذمہ داری ساری انسانیت کی ہے. اپنی ذات سے عمل کرتے ہوئے ایک ایک امتی کو اللہ کے عوام کی طرف لانا، ایک ایک امتی کو دعوت اللہ کے ذریعے سے ہدایت کی طرف لانا، یہ اس امت کی اجتماعی ذمہ داری ہے. اس امت کی ہے اجتماعی ذمہ داری ہے. اس لیے پورا مجمع سارے عالم کو سامنے رکھ کر، یہ پورا مجمع سارے عالم کو سامنے رکھ کر سوچے، ہمارا کوئی اجتماع بھی کسی علاقے کا علاقہ ہی نہیں ہے، ہمارا ہر اجتماع عالمی اجتماع ہے، ہر اجتماع عالمی اجتماع ہے. جہاں بھی ہم جمع ہوں گے بے اعتبار عالم کے سوچیں گے. اس پورے مجمع میں اتنے چار چار ماہ لگائے ہوئے لوگ موجود ہیں، اس پورے مجمع میں اتنے چار چار ماہ لگائے ہوئے لوگ موجود ہیں، یہ سب کے سب عزم کریں.